السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ متفرق سوالات پر مبنی ہے جو ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے اقدامات کیے جائیں گے، یا پھر کسی کی جان مال اور آبرو کے خلاف اگر کوئی اندیشہ ہو کسی زیادتی کا تو اس کے خلاف قانون سازی کی جائے گی. یہ دو قوانین بناتی ہے ریاست. ہم نے دیکھا کہ ابھی انڈیا نے جو ہے وہ ایک لا پاس کیا کہ جی اب مسلمان وہاں جو رہتے ہیں لوگ، وہ مسلمان تین طلاقیں نہیں دے سکتے ایک ساتھ. تو کیا کوئی بھی ریاست، چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ریاست، کیا یہ چونکہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میرے آئلی قوانین، میرے خاندان کا معاملہ ہے، کیا اس کے اندر انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ کیا کوئی ریاست یہ قانون بنا سکتی ہے کہ مجھے تین طلاقیں نہیں دینی چاہیے کسی بھی حال میں؟
نکاح اور طلاق یہ شخصی معاملات ہیں، میراث ایک شخصی معاملہ ہے، لیکن اس میں دو لوگ شریک ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ شخصی معاملہ میری ذات تک محدود رہتا ہے. ایک میاں اور ایک بیوی، دو لوگ ہو گئے، میراث میں بہت سے لوگ حقدار ہو گئے. تو جس وقت کوئی ایک فریق اپنا مقدمہ لے کے چلا جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میرا حق تلف ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
ریاست قانون سازی کرے گی
حق تلفی کے.
یعنی وہ طلاق کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ میراث کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے. فصل نزاعات کا کام ریاست کو کرنا ہے. ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی طرف سے نکاح اور طلاق کا ایک قانون بنا کر لوگوں کے لیے نافذ کر دے. یہ کام ریاست کے حدود سے متجاوز ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن جو قوانین بھی موجود ہیں ان کے مطابق اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی کا حق تلف ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہی دو بنیادیں ہیں جس پر قانون سازی کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ حق تلفی کے ازالے کے لیے جو انہوں نے قاعدہ بنایا ہے وہ درست ہے یا غلط، لیکن یہاں جو حق استعمال کیا گیا وہ بالکل درست ہے. یعنی یہ فیصلہ کرنا ہے ان کو، جب معاملہ ان کے پاس آئے گا، اگر ایک عورت یا ایک مرد اپنا معاملہ لے کے چلے جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں میراث کا یہ قانون ہے اور اس میں میرا حصہ مجھے نہیں دیا جا رہا،
ٹھیک ہے،
یا اس کی تقسیم میں فلاں موقع کے اوپر بے انصافی کی جا رہی ہے، تو ریاست قانون سازی کرے گی. تو اس وجہ سے یہاں ریاست نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا. البتہ حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی ٹھیک کی گئی ہے یا غلط کی گئی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے.
اچھا، یہ ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یروشلم پہ امریکی جو فیصلہ تھا اس کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی. جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے بیشتر پروگرامات میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تمہیں، چونکہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اب سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک جو ہے وہ مسیح کے ماننے والوں کے تحت رہنا پڑے گا، یعنی تمہیں ان کا غلبہ ہوگا تمہارے اوپر. جبکہ یہ جو ٹرمپ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ غلبہ جو ہے وہ ان مسیحیوں پر یہودیوں کا غلبہ زیادہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے.
انہی کا غلبہ ہے، اس لیے کہ انہی کا اعلان اس وقت ان کی تقویت کا باعث بن رہا ہے، ان کے فیصلوں کی تائید کر رہا ہے، وہ ان کے رحم و کرم پر کھڑے ہیں. اگر آج مسیحی اقوام فیصلہ کر لیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینا ہے تو 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے. تو جو غلبے کا ذکر ہوا ہے وہ الفاظ قرآن کے ہیں نا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی ایک سیاسی نوعیت کی فوقیت حاصل رہے گی، وہ اسی فوقیت کے محتاج ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ اپنے بچے کی بھی بات مان سکتے ہیں، آپ اپنے چوکیدار کی بات بھی مان سکتے ہیں، آپ اپنے غلاموں اور اپنے آقاؤں کے تعلق میں بھی کوئی دوسرا رستہ اختیار کر سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ غلبہ کس کا ہے، تو غلبہ تو حقیقت میں سیاسی لحاظ سے مسیحی اقوام.
ٹھیک ہے، آپ کوئی کوشچن میں؟
یس، اسی سے متعلق ابھی ریاست میں ہمارے فیملی لاز میں یہ ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ہمارے فیملی لاز میں ایج کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے 16 اور 18. تو اس بارے میں ہمیں کچھ ہے؟
جتنی چیزیں بھی مذہبی لحاظ سے جائز ہوتی ہیں انہی میں قانون سازی کی جاتی ہے. یعنی دیکھا جاتا ہے کہ یہ معاملہ جائز ہے، لیکن کیا اس جائز معاملے پر عمل کرنے کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ تو چھوٹی بچیوں کے نکاح کر دیے جاتے تھے، بعض اوقات وہ اس قابل بھی نہیں ہوتی تھیں کہ پیدائش کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں، بعض موقعوں کے اوپر وہ گھر بار سنبھالنے کے لیے بھی اہل نہیں ہوتی تھی. تو آپ جب شادی کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ سوسائٹی کی بحثیت مجموعی تربیت کر دی گئی ہے اور لوگ صحیح فیصلے کرتے ہیں، لیکن اگر کسی جائز معاملے میں لوگ احتیاط ملحوظ نہ رکھیں یا زیادتی کر ڈالیں یا ایسے فیصلے کر ڈالیں جس سے حق تلفی ہو رہی ہو ماں کی بھی بچے کی بھی، تو پھر قانون سازی کرنی پڑے گی. جائز معاملات ہی میں ریاست کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اگر یہ ناجائز کا معاملہ ہوتا تو پھر تو ریاست قانون سازی کا حق نہیں رکھتی. جن چیزوں میں اجازت ہے انہی میں قانون سازی کی جاتی، یعنی اسلام میں تو یہ اجازت ہے نا آپ کو کہ آپ سڑک پر جس طرف چاہیں چل پڑے، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ موجودہ زمانے کی ٹریفک میں اگر آپ کو ہر طرف چلنے کی اجازت دے دی جائے تو اس میں تو لوگوں کی جانیں جائیں گی، تو آپ نے پھر دائیں بائیں چلنے قوانین بنا دیے، اشارے بنا دیے سڑک پر کیسے مڑنا ہے کیسے جانا ہے. تو یہ مباحات کا دائرہ جائز دائرہ ہوتا ہے جس میں ریاست قانون سازی کرتی ہے، تو میرے نزدیک اس میں ریاست کا حق ہے قانون سازی کرے. البتہ آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ عمر 16 سال ہونی چاہیے، 18 سال ہونی چاہیے، 15 ہونی چاہیے، یہ آپ بحث کر سکتے ہیں، یہ حق حاصل ہے ریاست کو.
جی کیا سوال ہے آپ کا؟
اچھا ابھی یہ ٹرمپ کے جو بیان آیا اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کرسچن اقوام کا غلبہ رہے گا، لیکن ہم اگر کوئی ویسٹرن کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو اسٹیٹ ریلیجن تو ان کا ہے کوئی نہیں، تو وہ تو سیکولر کنٹریز ہیں اور سیکولر اسٹیٹس ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟
وہ تو اپنی انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ترکی ہے، تو ترکی ایک سیکولر ملک ہے، اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے. انڈونیشیا کا معاملہ یہی ہے، بنگلہ دیش کا معاملہ یہی ہے، لیکن وہ مسلم ریاستیں ہیں، یعنی ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. تو یہاں ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ اسٹیٹ کا ذکر ہو رہا ہے. اسٹیٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ دور حاضر میں نیشنل اسٹیٹ کا ایک مخصوص تصور کر کے پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں سیکولر طریقہ ہوگا، کوئی مذہبی حکومت ہوگی، یہ بالکل الگ بحث ہے. اقوام کون سی ہیں، کس مذہب کے ماننے والی ہیں؟
نہیں، جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غلبہ اسٹیٹ کا اسٹیٹ پر انفلوئنس،
اسٹیٹ کا اسٹیٹ پر تو موجود نہیں ہے، قوم کا قوم پر.
قوم کا قوم پر
تو قوم پر تو ہے، یعنی ہم مسلمان اس وقت مغلوب ہیں، ہمارے اوپر بھی انہی اقوام کا غلبہ ہے. دنیا کے اندر جو اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا ہے، آپ اس کے اندر دیکھیے 5 اقوام کو ویٹو کا حق حاصل ہے، تو اصل میں وہی دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں.
لیکن گاندھی صاحب، تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو، کہ اگر انڈیویجل لیول پہ بھی دیکھا جائے نا، تو امریکہ کو آپ امریکن جو افراد ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ تر کرسچنز ہیں، دے آر ایتھیسٹ، موسٹ آف دیم آر ایتھیسٹ یا سیکولر ہیں. تو آپ پھر انڈیویجل لیول پر بھی،
میں ابھی 2 مہینے امریکہ میں رہ کے ہوں، یہ آپ کا خیال ہے، بائبل بیلٹ میں آج بھی آپ کی جمعے کی مسجد سے زیادہ چرچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے. ہم اصل میں بہت سی چیزیں معلوم نہیں کہاں سے دیکھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایتھیزم بڑھ رہا ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعی وہ اپنے آپ کو مسیحی اقوام ہی شمار کرتے ہیں. ابھی تو اوباما صاحب، ان کے پہلے کے لوگ جو ہیں، آج بھی بائبل پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، آج بھی جو ان کا ڈالر ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ایسا نہیں.
اچھا جاوید صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ایک سوال ہمارے پاس ای میل پر آیا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی خاتون کو طلاق دی جائے یا وہ بیوہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں عدت ہوتی ہے، تو یہ جو دونوں عدتیں ہیں، ان دونوں کا کیا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر کوئی بچے کی پیدائش متوقع ہے تو اس کی ولدیت کا پتہ چل جائے؟ اگر یہ ایک ہی مقصد ہے تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ ایک خاتون جو ہے وہ بیوہ ہو گئی اور 2 دن کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت بھی ہو گئی، تو کیا ان کی بیوگی کی عدت ختم ہو جائے گی اب؟
یہ بالکل ایسا ہی، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ دیا. مشہور صحابی ہیں صبیہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، غالباً 15 روز کے بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ اب تم جہاں چاہے شادی کر سکتی ہیں. عدت کی پابندی آئے بھی اس لیے کی گئی ہے کہ اس زمانے میں ولادت سے متعلق یقینی بات کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ طلاق میں وہ 3 مہینے مقرر کی گئی ہے تاکہ واضح ہو جائے. عورتوں کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی حالت نہ چھپائیں، جو کچھ بھی معاملہ ہے اس کو واضح ہو کر یہ متعین ہو جائے کہ بچہ کس کا ہے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے،
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح کا معاملہ بیوہ کا ہے، بیوہ کی عدت بڑھا دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود طلاق دیتے ہیں تو اس میں تو کچھ شرائط ہیں کہ آپ طہر میں طلاق دیں گے، ایام میں طلاق نہیں دیں گے. آپ طہر میں بھی تب طلاق دیں گے جب آپ کی مقاربت نہ ہوئی ہو، لیکن وفات کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کب ہو جائے گی. تو اس میں اسی وجہ سے احتیاط کے طور پر 1 مہینہ 10 دن بڑھا دیے گئے ہیں، اصل وجہ وہی ہے،
لیکن دونوں کی علت وہی ہے،
ایک ہی چیز ہے، خود قرآن نے واضح کر دیے. یعنی یہ بات کہ اگر وضع حمل ہو جاتا ہے تو سورہ طلاق میں بتا دیا کہ اگلے دن عدت ختم ہو جائے گی، اسی طرح یہ بتا دیا کہ اگر میاں بیوی کی مقاربت ہی نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے اس بات کا. تو اچھا عدت کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ حقیقت میں استبراء رحم کے لیے ہے. استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیٹ میں بچے کی صورت تو نہیں ہے، اگر یہ ہے تو یہ واضح ہو جائے.
اچھا یہ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر آپ حکم کے بجائے اس کی حکمت یا علت پہ بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ یہ علت نہیں ہے تو یہ حکم بھی ساقط ہو گیا. بہت سارے مواقع پر آپ حکم کو ہٹا دیتے ہیں اور علت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کس انڈرسٹینڈنگ پہ کرتے ہیں؟
یہ خود قرآن مجید بتا دیتا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ تعبدی امور کہتے ہیں، جن میں اصل حکم ہوتا ہے. مثلا نماز ہے، یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ نماز کیوں پڑھی جائے، اس لیے کہ اللہ کی یاد کو قائم رکھو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یاد کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی اور طریقے سے یاد کر لوں گا. یعنی یہ حکم جو ہے اس کی حکمت بتا دی گئی، اس کا سبب بھی بتا دیا گیا ہے، لیکن اس حکمت کی بنیاد پر یہ معطل نہیں ہوئی.
اسی طرح روزے کا، تقوی کا حصول،
اسی طرح روزے کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت مقرر کر دی ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ عبادت میں مقرر کر رہا ہوں. یہاں خدا کی طرف سے چونکہ ایک عبادت مقرر کی گئی ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح رہے گی. لیکن جو انسانوں کے مابین معاملات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ علت پیش نظر رہتی ہے، اور علت خاص طور پر ان چیزوں میں پیش نظر رہتی ہے کہ جن میں سد ذریعہ کا حکم دیا جاتا ہے. یہ جو عدت ہے یہ اصل میں کیا حکم ہے؟ اس سے مقصود ہی یہ ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بچے کی صورتحال کیا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں خود علت کو بنیاد بنا کر تین احکام دے دیے. یعنی یہ بتا دیا کہ عدت یہ ہوگی، یہ بتا دیا کہ وضع حمل ہو جائے تو ختم ہو جائے گی، یہ بتا دیا کہ مقاربت نہ ہوئی ہو تو ہوگی نہیں. تو خود بتا دی
نہیں، لیکن ان صاحب نے اصل میں ایک اگزامپل سے یہ بات سمجھائی کہ ایک ریاست ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جس سڑک پر حادثات ہو رہے ہیں، سڑک پر حادثات ہو رہے ہیں تو اس کے لیے وہ قانون سازی کرتی ہے، وہاں پہ ٹریفک سگنل لگا دیتی ہے. اب اصل میں جو ٹریفک سگنل جو لگایا گیا ہے وہ اس کی وجہ جو تھی حادثات سے بچنا تھا، لیکن اب میں اگر رات کو نکلتا ہوں اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف ٹریفک نہیں ہے اور پھر بھی سرخ بتی کو میں رک جاتا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے رکنا ہے، حالانکہ ٹریفک نہیں ہے. میں سرخ بتی کو یہ کہہ کر نہیں توڑ سکتا کہ اب چونکہ حادثے کے امکان نہیں ہے تو مجھے اس حکم کو اب چھوڑ دینا چاہیے.
دیکھیے یہاں پر یہ ہے کہ جو شارع ہے اس نے اس کی ایک صورت متعین کر دی ہے کہ آپ کو کیسے اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں شارع صورت متعین کر دیتا ہے وہاں ہمارا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس کی میں نے مثالیں دے دی آپ کو. جہاں شارع نے خود بتا دیا کہ اس حکم کا تعلق کسی صورت کو متعین کرنے سے نہیں ہے، ایک تدبیر ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس سے یہ معلوم کرنا مقصود ہے کہ بچے کے نصب کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے. تو آپ سے آپ یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں سرخ بتی نہیں لگائی گئی، بلکہ یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ دیکھیے سڑک خالی ہو تو آپ گزر سکتے ہیں. جب قانون ہی یہ بنا دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے کا بھی حق حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے الل ٹپ نہیں ہوتا معاملہ، دیکھا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے.
ٹھیک ہے، کوئی اور کوئسچن؟
جی، عدت کی صورت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، کیا اس نے چار دیواری کے اندر ہی رہنا ہے یا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ جو عورتیں جاب کرتی ہیں، اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق ہو جاتی ہیں انہیں، تو کیا وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے یا معاشی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں کہ نہیں؟
دیکھیے جو اصل میں عدت کا قانون ہے وہ تو جس مقصد کے لیے میں نے عرض کر دیا.
جی جی،
اب ایک عورت کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ اسے حفاظت اس چیز کی کرنی ہے کہ اس پر کوئی تہمت نہ لگ جائے.
جی جی،
یعنی وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں جس مقصد کے لیے اسے کہا گیا تھا کہ وہ آگے نکاح نہیں کرے گی وہ مقصد ہی فوت ہو جائے. تو اس کے نتیجے کے طور پر پھر کچھ اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پر کسی تہمت کے لگنے کا اندیشہ ہو. وہ اپنی ملازمت کی جگہ پہ جاتی ہے، کسی کام کی جگہ پہ جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. محفوظ ماحول میں جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنے اعزاز اقربا کے ساتھ کہیں جاتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں وہی شبہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس پر عدت کی پابندی عائد کی گئی.
عدت گزارنے کے اوقات میں کوئی خواتین کے لیے کوئی ظاہری ہونا چاہیے سادگی یا پھر کچھ ایسا؟
دیکھیے پہلے تو اصولی طور پر سمجھ لیے، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عدت کیا ہے. عدت انتظار ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کی کیا صورتحال ہے. یعنی اصل میں عدت یہ ہے. اب یہ عدت ایک بیوہ عورت مثال کے طور پر اپنے سسرالی میں گزار رہی ہے، وہاں ایک وفات ہو گئی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ یہ ایک سوگ کا موقع ہے، تو اسے بھی ایسی صورت میں نہیں جانا چاہیے کہ جس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانون ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک نصیحت کا پہلو ہوتا ہے. وہ ہم آج بھی کرتے ہیں, جب سسرال میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی گھر میں ہیں, یا تو یہ نا کہ آپ کی عدت ختم ہو گئی, آپ باہر چلے گئے, آپ نے جا کے شادی کر لی. اگر ایسا ہے تو پھر اس کو سادگی سے رہنا چاہیے. بس یہ نصیحت فرمائی.
عدت میں کوئی کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے کہ کیا, جیسے کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی تو کیا وہ بس کمرے کے اندر ہی رہے, کوئی عبادت اس کے لیے کوئی صورتیں وغیرہ ہوں یا کیا مطلب؟
جی میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی.
اگر سر
میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے کہ اس پر کوئی تہمت نہ لگ جائے,
اور
کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اپنے ملازمت پہ بھی جائے گی, باہر بھی جائے گی, جو کام کرنا چاہتی ہے کرے گی. اسے اصل میں اپنے آپ کو تہمت سے بچانا.
اچھا نہیں, ان کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے تو کیا کوئی خاص عبادت ہے, کوئی خاص وظیفہ ہے جو اس کے اسے پڑھنا ہے؟
نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ ہم مطالعہ کریں, آپ کتابیں پڑھیں, آپ دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ پیدا کریں, جو جی چاہے کریں, عبادت کریں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید پڑھیں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. عام مطالعہ بڑی نعمت ہے کہ موقع مل گیا آپ کو تو. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی پابندی باہر نکلنے کی نہیں ہے. پابندی جس چیز کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ بچے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
مرد کی جو فضیلت ہے وہ, جیسے کہ اکثر مردوں کو کہتے ہیں جی ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز لیے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت حاصل ہے کہ درجہ اس کا بلند ہے عورت سے. اب مجھے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو وہ پورا اگر کرتے ہیں تو وہ فضیلت حاصل ہے؟
کیا مردوں کو فضیلت حاصل ہے؟
مردوں کو عورتوں پر کوئی فضیلت نہیں,
یعنی درجہ ان کا بلند ہے نا؟
جی یہ ماں کا درجہ جو ہے بیٹے سے بہت بلند ہے.
جی لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ ایک,
میں تو آپ کو خدا کی بات بتا رہا ہوں.
جی
ماں کا درجہ بیٹوں سے بہت بلند ہے. میاں اور بیوی کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے, جو رشتہ پیدا ہوتا ہے, اس رشتے میں مرد خاندان کا سربراہ ہے.
اچھا,
یعنی یہاں فضیلت کی بحث نہیں ہے. وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے چونکہ کما سکتا ہے, کما کے لا سکتا ہے, اخراجات اٹھا سکتا ہے, گھر در کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکتا ہے, اس وجہ سے وہ گھر کا سربراہ ہے. جیسے اس وقت ہم نے اپنا ایک سربراہ منتخب کیا ہوا ہے, کوئی ادارہ بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتا کہ اس میں کوئی ایک شخص ذمہ دار بنایا جائے. تو یہی معاملہ خاندان کا ہے. تو یہ میاں بیوی کا تعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس میں مردوں کو سربراہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے.
جی لیکن معاشرے میں ہم کس طرح اس کو جو ہے نا اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ ہمارے مردوں میں دیکھیں نا, ہمارا جتنا مسوس طبقہ ہے یا بہت بیچارے جو غریب طبقہ ہے, اس میں تو یہ بہت ٹرینڈ عام ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ایسی ہے.
ہر چیز کی اصلاح کا طریقہ ایک ہی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. دیکھیے ایجوکیشن فارمل بھی ہوتی ہے, انفارمل بھی ہوتی ہے.
جی.
میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے آئلی سماجی معاملات پر مضامین شامل کرنے چاہیے. کوئی ایک مضمون باقاعدہ لازم کرنا چاہیے جو ہمارے بچوں کو اس طرح کے معاملات میں تربیت دے, انہیں اپنے حقوق بتائے, اپنے فرائض بتائے, اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرے, شہری کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طریقے سے جو میڈیا ہے, اخبارات ہیں, دوسری چیزیں ہیں, تو ان کے ذریعے سے بھی ہمیں انفارمل ایجوکیشن کا بندوبست کرنا چاہیے. یعنی غیر رسمی طریقے سے بھی تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم ہی ہے جو لوگوں کو بدل سکتی ہے. بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے. یہ جو آپ نے ابھی ایک بیان کیا تھا کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل دوسری ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ ہم نے کچھ معاملات میں عورتوں کو فضیلت دی ہے, کچھ معاملات میں مردوں کو فضیلت دی ہے, مرد یہاں ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں, ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ اخراجات پورے کریں, اس وجہ سے وہ گھر کے سربراہ. بس اتنی بات.
اگر ریاست آل ٹوگیدر ہے ہی رانگ,
آل ٹوگیدر رانگ,
آل ٹوگیدر رانگ کا مطلب ہے کہ جیسے کہ آپ شرعی حکومت کہتے ہیں, خلافت کا لفظ بار بار سنتے ہیں ہم, لیکن کیا خلافت کا کیا مقام ہے؟ اور خلافت کے ہی ہوتے ہوئے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ اس کی پاسداری کرنے کے مطلب پوزیشن میں ہوتے ہیں, یا ضروری ہے کہ جیسی بھی گورنمنٹ ہے بس آپ نے ماننا ہے؟
جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو جمہوری ہونا چاہیے, لوگوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے, رائے سے وجود میں آنا چاہیے. اس کو آپ جو نام چاہتے ہیں دے دیں. قرآن مجید نے فیصلہ سنا دیا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی, ان کی ریاست, ان کی حکومت کے معاملات جب پیش آئیں گے تو وہ لوگوں کی رائے سے فیصل ہو جائیں گے. اس میں کسی خاندان کو, کسی گروہ کو, کسی طبقے کو اور نہ بندوق کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے. آپ اس کو جمہوریت کہہ لیں, آپ اس کو خلافت کا نام دینا چاہے دے لیں.
جی تو پھر جیسے کہ خلفائے راشدین بھی الیکٹ ہوئے,
تو وہ تو مدینہ میں بیٹھ کے الیکٹ ہوئے، سارے اسلامی سوسائٹی نے تو انہیں الیکٹ نہ کیا، نہ سلیکٹ کیا.
اس میں میں جاوید صاحب سے بات کر لیتے ہیں، لیکن اس میں میں بہرحال ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ خلافت اور جمہوریت کے موضوع پر ہم نے ایک پوری سیریز کی تھی جو کہ جس کے چار اقساط پر وہ سیریز ہے، چار ایپیسوڈ ہیں اس کے، اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. ابھی تو جاوید صاحب ظاہر ہے مختصر سا جواب ہی دے پائیں گے، لیکن اگر وہ چاہیں اور ہمارے ناظرین بھی اگر چاہیں تو وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مختلف انٹرنیٹ پر وہ اویلیبل ہوگا. خلافت اور جمہوریت، اس میں پوری چار اقساط میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی. جاوید صاحب اس وقت مختصر سا اگر آپ جواب دے سکیں.
یہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ خلافت ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس وقت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے لیے بولا گیا. امرہم شورا بینہم کے اصول پر خلافت راشدہ قائم ہوئی، اس اصول کا اطلاق وہاں کی قبائلی روایات کے لحاظ سے کیا گیا، ایسا ہی کیا جائے گا، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی جب آپ ایک اصول بیان کر دیتے ہیں، وہ اصول قرآن نے بیان کر دیے، اس اصول کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ زمینی حالات کیا ہیں. آج بھی اگر آپ انتخابات کراتے ہیں تو اس کے نتائج پنجاب میں اور اصولوں پر نکلتے ہیں، اور بلوچستان میں بالکل دوسرے اصولوں پر نکلتے ہیں. دور حاضر میں بھی آپ کو اپنے قبائلی علاقے کے ساتھ برسوں ایک دوسرا معاملہ کرنا پڑا ہے. تو اس وجہ سے جو اصول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زمین پر جب آتے ہیں تو وہاں کی حقیقتوں کے لحاظ سے آتے ہیں. مدینہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہا تھا مسلمانوں کی قیادت کو، جزیرہ نما عرب میں ان کی ساری قیادت وہاں جمع تھی، اس قیادت نے فیصلے کیے، اور یہ قیادت اس دعوت نے بھی پیدا کر دی تھی جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی. یہ اس سے پہلے قریش کو موجودی تھی. خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے کوئی ایک سال پہلے، تو اس موقع پر لوگوں کو بلا کر آپ نے یہی کہا کہ اس گروہ کو اقتدار منتقل ہوگا جس کے پیچھے لوگ ہیں. آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ الائمہ من قریش، میرے بعد قریش کے قبیلے کو اقتدار منتقل ہو جائے گا. کیوں؟ کیا قبیلہ ہونے کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ناس و طبیعن قریش، اس جزیرہ نما عرب میں لوگ ان کے پیچھے ہیں. تو لوگوں کے پیچھے ہونے کی بنیاد کے اوپر ایک قبائلی معاشرت کے اندر وہاں کے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا گیا. اس پر بھی ہم بہت تفصیلی گفتگو
جی کر چکے ہیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
اسلام میں حق مہر کی جو نوعیت ہے، مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے اس کا مانگنا، یا مرد کی ادائیگی، اس کے تھوڑا سا تفصیل بتا
دیجیے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے. شادی کے بعد جب وہ یہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے کہ مجھے نان و نفقہ فراہم کرنا ہے، اخراجات اٹھانے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی ایک ادارہ بنتا ہے تو اس کا سربراہ سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. ایسے ہی جب خاندان بنتا ہے تو اس میں مرد یا شوہر یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اب میں اخراجات پورے کروں گا اس خاتون کے بھی. جیسے ہم کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے ٹوکن کے طور پر ایک رقم
علامتی اظہار ہے
تو یہ اس کا ٹوکن ہے. یعنی وہ گویا اظہار کر رہا ہے اس بات کا کہ میں ذمہ دار بن گیا ہوں، میں یہ رقم آپ کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں، آئندہ سے تمام آپ کے اخراجات کا میں ذمہ دار ہوں.
لیکن اکثریت میں ہمارے برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے کوئی ایسا ڈیمانڈ ہو، کوئی اتنا حق مہر، تو وہ برا سمجھتے ہیں. معاشرے میں ہمارے یہ بھی
وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اس پر بحث کر سکتی ہے. آپ نے نان و نفقے کے بارے میں جو کچھ اس کے تقاضے ہیں وہ سامنے رکھ سکتی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی طرفین شرائط پیش کرنا چاہیں ان کو پیش کرنے کا حق ہے، اور جو شرائط اس موقع پر طے کر لی جائیں گی، ایمان و اخلاق کا تقاضا یہ کہ وہ پوری کی جائے. تو اس وجہ سے آپ بات کر سکتی ہیں، اپنا مطالبہ سامنے رکھ سکتی ہیں. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانون میں تو دے دی جاتی ہیں، لیکن معاشرتی رسوم رواج مسائل پیدا کر دیتے ہیں. ان کی اصلاح تعلیم سے ہوتی.
جی
سر، عورت کے حق کے خلاف کی شرعی صورتحال اور وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور اگر خلا ہو جائے تو اس کے بعد حق مہر اور واپسی جہیز کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟
مہر کی واپسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، وہ اصل میں عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا گیا، وہ اس کا حق ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے. مہر عورت کا حق ہے، وہ نان و نفقے کا ٹوکن ہے، وہ دے دیا گیا، اس کو واپس لینے کا آپ کو کوئی حق نہیں.
اور اگر نہ دیا گیا ہو تو
دیں اس موقع کا. یعنی یہ تو اصل میں ایک قرض ہے جو اس آدمی کے اوپر ہے، اسے ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. باقی جو آپ نے پوچھا ہے کہ خلا، تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کر دے، یہی کافی، اس سے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی سمجھایا جائے گا، ظاہر ہے ایک گھر بن گیا ہے تو مرد طلاق دینے کے لیے مشورہ کرے گا تو اس کو بھی روکا جائے گا کہ اپنے گھر کو بنا رہنے دو، کیونکہ گھر بننا آسان نہیں ہے، اور جب آپ اس گھر کو توڑتے ہیں تو اس سے بھی بہت برے نتائج نکلتے ہیں. اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ طلاق اگرچہ دی جا سکتی ہے لیکن یہ ابغض الحلال ہے، یعنی حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سمجھائیں نہیں، آپ توجہ نہیں دلائیں. وہ عورت کو بھی دلائی جائے گی مرد کو بھی. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جب ایک خاتون نے یہ کہا, آپ نے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نباہ نہیں کر سکتی, اور اس کی وجہ صرف یہ بتائی کہ میرا شوہر مجھے بھی دیکھ لیں آپ اور اس کو بھی دیکھ لیں, خوبصورت نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کرا دی اس کی بنیاد کے اوپر. اس میں مہر کے واپس کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا.
اچھا جاوید صاحب, یہ ایک بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ کے اندر جو ریاست قائم ہوئی تھی, ایک اسلامک اسٹیٹ وہاں موجود تھی, مسجد نبوی جو ہے وہ ایک سینٹر, ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا, اور مسجد نبوی میں بہت سارے وفود آتے تھے, غیر مسلموں کے وفود آتے تھے, عیسائیوں کے وفد آتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے مسجد کھول دیتے تھے, وہ مسجد میں ہی قیام بھی کرتے تھے اور عبادت بھی اپنی وہاں پر کرتے تھے. تو آج کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسیحی افراد جو ہیں وہ یہاں پر آئیں اور ان کو اپنی عبادت کرنی ہو تو اس کے لیے مسجد کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں؟
جب آپ نے بتا دیا خدا نے, پیغمبر نے کھول دیے, تو ہم کون ہوتے ہیں بند رکھنے والے؟ یعنی اللہ کی عبادت کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیوں روکیں گے؟
لیکن اس میں وہ شرک کریں گے نا. وہ
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بظاہر شرک کرتے ہیں تو ان سے درخواست کی جائے گی کہ یہ توحید کا مرکز ہے, آپ یہاں کوئی مشرکانہ چیز نہیں کریں. اگر وہ اپنے دل میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں
اس کا ظاہر میں علم نہیں,
اس پر آپ کو بھی قدم نہیں لگانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو قرآن مجید نے کتنی سختی سے یہ کہا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے لوگوں کو روک دے. من نظلوں میں من منع مساجد اللہ, اللہ کی جو مسجدیں ہیں وہ عبادت کے لیے, جو بھی آئے بسم اللہ, وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, مسجد کھلی رہنی چاہیے اس کے لیے,
مسجد کھلی رہنی چاہیے اس کے لیے.
اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو بچے اور اس ماں کے لیے تدفین کے لیے کیا حکم ہے, اس میں کوئی رہنمائی فرمائے؟
دیکھیے اگر بچہ پیٹ میں ہے تو بس آپ جنازہ پڑھیں گے, دعا کریں گے دونوں کے لیے, دفن کر دیں, اس لیے کہ بچے کو الگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں اسے کہ اتنی ایج کا, اگر جیسے سات آٹھ
کی دو شکلیں ہوگی نا, یا تو طبی طور پر معلوم ہوگا کہ بچہ زندہ ہے, آپ آج کے زمانے میں آپریشن کر کے نکال سکتے ہیں, نکال لیجیے, پالیے اس کو, کسی زندہ کو تو دفن نہیں کرنا چاہیے آپ کو. لیکن اگر اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو پھر وہ اکٹھا ہی ایک وجود ہے, آپ اس کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں.
سر میرا وراثت سے متعلق یہ سوال ہے کہ اگر والد جو ہیں اگر اپنی زندگی میں یا زندگی وفات کے بعد کوئی جائیداد میں سے اپنے بچے کو ہبہ کر دیتے ہیں, کچھ کوئی کہہ دیتے ہیں یہ مکان جو ہے یا یہ پراپرٹی جو ہے میں نے تمہیں ہبہ کر دی, اس کی وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ پوری بھی کر سکتے ہیں اپنی جائیداد یا کس طرح سے؟
دو چیزوں کو الگ کر لیں.
جی جی.
ایک ہے زندگی میں کسی کو دینا.
جی جی.
اس پر دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ اپنی زندگی میں اپنا مال جس کو چاہے دے دیں.
ٹھیک ہے.
کسی بیٹے کو دے دیں, کسی بیٹی کو دے دیں, سارا دے دیں. اس میں صرف یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ کو ظلم نہیں کرنا چاہیے, بے انصافی نہیں کرنی چاہیے. آپ انصاف کے ساتھ جس کو جتنا حق دیتنا چاہتے ہیں دے دیں, اس پر کوئی پابندی نہیں.
جی جی.
اس کے بارے میں وراثت کا قانون ہے ہی نہیں کوئی. وراثت کے قانون کا تعلق ہے کہ آپ مرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں.
جی جی.
یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ دیا جائے, تو اب وراثت کا قانون جو ہے وہ زیر بحث آئے گا. اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ جو وصیت کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ وصیت کسی وارث کے حق میں ہے, مثلاً بیٹے کے لیے, مثلاً بیٹی کے لیے, مثلاً بیوی کے لیے, یہ وارث ہے نا جن کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے, ان میں سے کسی کے حق میں وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں کر رہے ہیں. یعنی یہ محض بیوی ہونے کی وجہ سے, محض بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ مثال کے طور پر میری ایک بیٹی متعلقہ ہے, میں اس کی مدد کے لیے یہ وصیت کر رہا ہوں. آپ کو بتانا پڑے گا میرے چار بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹے کی ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, میں اس کے لیے یہ وصیت کر رہا ہوں. تو کسی ضرورت کے لیے, کسی خدمت کے لیے آپ وصیت کریں, وہ آپ جتنی کر دیں گے پہلے وہ ادا کی جائے گی, اس کے بعد رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے قانون کے مطابق حصے دے دیے جائیں. تو یہ طریقہ ہے.
ٹھیک ہے. لیکن جاوید صاحب, یہ وصیت سے متعلق ایک اور اس میں وضاحت کر دیجئے گا کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وصیت ورثہ کے حق میں نہیں ہو سکتی, اور دوسرا یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو وصیت ہوگی وہ بھی آپ کے پورے مال کا 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
پہلی بات کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی کہ ورثہ کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹے کو محض اس بنیاد پر کہ وہ بیٹا ہے زیادہ یا کم نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے.
وہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے.
ٹھیک.
لیکن اس کی کسی ضرورت, کسی خدمت کے لیے آپ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. یہ اصل میں وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے بلکہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اس کی مثالیں دی ہیں میں نے جیسے آپ کو ابھی کہ آپ کی بیٹی متعلقہ ہو گئی ہے, آپ کا بچہ معذور ہے, کسی بچے کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی, تو آپ اس کی ان ضرورتوں کو سامنے رکھا. ایسے ہی خدمت کا معاملہ ہے, کسی بچے نے والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا رکھا, سب بچے باہر چلے گئے, اس نے کہا کہ نہیں میں ماں باپ کے پاس رہوں گا. تو یہ خدمت تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کے عوض میں کچھ دینا چاہیں آپ دے دیں.
ٹھیک
ہے, یہ ضرورت تقاضا کرتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کچھ دے دیں, لیکن اس بنیاد پر آپ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ بیٹی زیادہ پسند ہے, یہ نہیں کر سکتے. اس میں اللہ نے اپنے حصے مقرر کر دیے.
ٹھیک ہے,
وہاں اللہ کے مقرر کردہ حصے ہی دیے جائیں گے. یعنی رشتہ داری کے تعلق میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے, اللہ نے قانون بنا دیا.
صحیح,
آپ پوچھیں گے تو عرض کر دوں گا کیوں بنایا ہے.
ٹھیک ٹھیک ہے,
یعنی یہ تو واضح حکمت ہے کہ اگر میں رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا تو اصل میں اپنے پیچھے ایک بیڈ ٹیسٹ چھوڑ جاتا. کیوں؟ سب کو برابر دیتا تو بے انصافی کرتا, فرق کرتا تو فرق کرنا ہی بتا دیتا کہ میں کسی کو زیادہ پسند کرتا ہوں کسی کو کم کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا اور حصے مقرر کر دیے. یہ بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ حق قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کسی ضرورت کسی خدمت کی بنیاد پر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, کیونکہ یہ ضرورت اور خدمت کے معاملات یہ یونیورسل نہیں ہو سکتے,
نہیں ہوتے,
یہ تو فرد کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گے. اور اس میں آپ کو حق دے دیا کہ آپ وصیت کریں. ون تھرڈ یا ایک تہائی کی کوئی شرط نہیں ہے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے خاص معاملے میں مشورہ دیا تھا. آپ اس روایت کو پڑھیں, اس میں کیا ہے, یعنی ایک صحابی جو ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے فرمایا بھائی یہ مناسب نہیں ہوگا, تمہاری اولاد کا بھی تمہارے بعد والوں کا بھی حق ہے. انہوں نے کہا آدھا دے دوں, آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا ایک تہائی دے دوں, آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک انفرادی مشورہ ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ الاطلاق یہ فرمایا ہے کہ آپ وصیت کریں گے, آپ کی وصیت پہلے پوری کی جائے گی, اس کے بعد اس سے تقسیم.
ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک سوال آیا تھا کہ بعض دفعہ جو ہے وہ حکم کی علت دیکھی جاتی ہے, اور علت اگر وہاں پہ موجود ہے تو اس حکم پر اپلائی بھی کیا جاتا ہے, عمل کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ جو شوہر ہے اسے فائنینشل ذمہ داری اٹھانی ہے, لہذا اسے اس ادارے کا اس خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے. تو اگر وہ ذمہ داری فائنینشل ذمہ داری اگر عورت ادا کرنے کی بات کرتی ہے یا وہ ذمہ داری لے لیتی ہے تو پھر گھر کی سربراہ اس عورت کو بنایا جائے گا,
آپ سے آپ ہو جائے گی. اس لیے کہ جب وہ ذمہ داری اٹھا لے گی, میں نے تو عورتوں سے مغرب اور مشرق میں پوچھا ہے, جدید ترین پڑھی لکھی عورتوں سے بھی پوچھا ہے اور دیہاتی عورتوں سے بھی پوچھا, کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں. وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی. ذمہ داری اٹھانے کا مطلب ہے میری ذمہ داری ہے. شوہر اگر چاہے تو کاروبار کرے, چاہے تو نہ کرے, چاہے تو ملازمت پر جائے, چاہے تو نہ جائے, وہ گھر میں رہنا چاہے تو بھیجا نہیں جائے گا. مجھے اخراجات پورے کرنے, مجھے چولہا گرم کرنا ہے, مجھے بچوں کی فیس دینی ہے, یہ ذمہ داری کوئی خاتون اٹھانے کے لیے تیار ہے تو آج رائے کرم پیش کرے اپنے آپ کو. ایسا نہیں ہے کوئی اٹھانے کے لیے تیار.
جو عورتیں ذمہ داری اٹھاتی ہیں اور وہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ذمہ داری ہماری ہے, ہم نے کرنا ہے سب کچھ, تو سر پھر اس میں تو واقعی ساری وہ جو سربراہی ہے وہ عورت کے جاتی ہے.
جو واقعہ ہوگا اس کے لحاظ سے معاملات بھی ہو جائیں.
جی,
یعنی اس کے لیے دین شریعت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں.
وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر بھی معاشرہ نہیں مانتا, اگر وہ عورت ذمہ داری اٹھائے تب بھی معاشرہ نہیں, سوسائٹی نہیں ایکسیپٹ کرتی.
سوسائٹی نہیں مانتی.
یہ دیکھیے بات یہ ہے, وہاں تو شوہر نے ماننا ہے, معاشرہ مانے یا نہ مانے. جب وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ سربراہ ہو جائیں گی. اس ہو جانے کو کوئی روک نہیں سکتا.
بعض بیچارے قابل ہوں بھی تو اگر نہیں کرتے تو پھر تو دیکھے نا.
تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شوہر نہیں کرے, دیکھیے ذمہ دار ہونے کا مطلب کیا ہے, ذمہ داری اس کو اٹھانی ہے, خدا پوچھے گا اس سے, قانون بھی پوچھے گا. اگر وہ کام نہیں کرے گا, نہیں جائے گا, نکھٹو ہو جائے گا, سوسائٹی بھی اس کے اوپر قدغن لگانے کا حق رکھتی ہے, اس کا محاسبہ کرنے کا حق رکھتی ہے. عورت سے ان میں سے کوئی تقاضا نہیں کیا گیا, وہ جو فیصلہ کرے گی اس کا اپنا فیصلہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے اس قانون میں یہ جو ذمہ داری ہے یہ ڈال دی گئی ہے. اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا, ایک تو یہ نا کہ آپ نے باہمی تعلقات میں کوئی فیصلہ کر لیا. مثلا میں ایک خاتون کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ علمی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اطمینان کے ساتھ اپنا کام کریں, آپ کے معاملات کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. کیوں لی انہوں نے ذمہ داری؟ بڑی ذمہ دار تھی, دے دی ذمہ داری, ٹھیک ہے. اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ سربراہی میں کروں گی, تو خاتون جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف کے ساتھ ذمہ داری اس پر ڈال دی، اور ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادا نہیں کرے گا تو خدا کے ہم بھی جواب دے ہیں، قانون کے سامنے بھی جواب دے ہیں. یعنی آپ فرما رہی ہیں کہ عورتیں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے تو بڑے مجموع میں امریکہ اور برطانیہ میں عورتوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں نہیں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے.
برطانیہ تھا میرے خیال میں، پاکستان نہیں ہوگا.
جی آپ کو کیا سوال ہے؟
ہمارے ہاں عورت سربراہی کا تقاضا بھی نہیں کرتی لیکن ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے.
بالکل
ہمارے ہاں وہ سیکریفائز کرتی ہے، تو ہم نے مشاہدہ کیا ہے.
بعض موقعوں کے اوپر تو یہ حقیقت ہے کہ بہنیں مائیں بہت غیر معمولی اثار کرتی ہیں، گھروں کو بھی بعض اوقات وہ چلا رہی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نشہ کرنے لگ گئے شوہر، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے باوجود ایک خاتون عزت بھی دے رہی ہوتی ہے، احترام بھی دے رہی ہوتی ہے، اور ذمہ داری
ہوتی ہے.
یہ غیر معمولی معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ پوری سوسائٹی کو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے اس معاملے.
جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شادی کے بعد لڑکی ہی گھر کے سارے کام کرے، ایون کہ لڑکے کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے، یہ ایک ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے. یہ میرا خیال ہے فرض کر دیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں لڑکی پر، تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
نہیں، اس میں اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی. اسلام میں جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی ہیں وہ ہر ایک آدمی کے لحاظ سے، مجھ پر میرے والدین کی ذمہ داری ہے. وہ گھر کا کام کرنے کے لیے عورتوں کو خاص نہیں کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں تو عورتیں بچے کو دودھ پلانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس کے لیے بھی رضائی ماں کا بندوبست کیا جاتا تھا. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اصل میں ہر معاشرے کے رسوم رواج ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو باہمی تقسیم ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ مرد باہر کی ذمہ داریاں اٹھائے گا، خاتون گھر در کی ذمہ داری اٹھائے گی، یہ بھی اصل میں معاشرتی رواج سے پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب صورتحال بدل رہی ہے، خواتین بھی اب معاشی جدوجہد میں مصروف ہو جاتی ہیں، ملازمتیں کر لیتی ہیں، وہ کاروبار بھی کرنے لگ گئی ہیں، تو اس سے خود بخود کچھ نئے مراسم پیدا ہو جائیں گے. لیکن جو کچھ بھی اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں روایات رہی ہیں وہ مذہب سے پیدا نہیں ہوئی، وہ معاشرے سے، اس کے حالات سے، سماجی تقاضوں سے پیدا ہوئی ہیں. ان کو مذہب اور دین بنانا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے.
جو لوگ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس پہ وراثت کہ میں کیا ایسے تھے اس بچے کی جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے؟
اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ بھی آپ نے کیا ہے، اب وصیت بھی اس کے بارے میں آپ کیجیے. جو خدا کی طرف سے آپ کے اجزاء بنائے گئے ہیں، تو یہاں آپ نے ایک فیصلہ کیا، اگلا فیصلہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے، کیجیے.
ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسلام جو ہے وہ ایک فطری دین فطرت ہے، اور اسلام ہر اس چیز سے متنبع کرتا ہے جو کہ انسان کے نقصان میں ہوتی ہیں. یا تو جیسے اگر نشہ ہے، نشے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اس کے ایک بایولوجیکلی میڈیکلی نقصانات بھی ہیں. یا کہیں پر اگر کوئی حرام نہیں بھی کی گئی چیز لیکن اس کے اگر کوئی نقصانات ہیں تو اسے ڈسکریج ضرور کیا گیا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ اسے اختیار نہ کیا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو سائنٹیفک جو ترقی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو فرسٹ کزن میرجز ہیں، لیکن اسلام نے اس بارے میں نہ تو اس کو منع کیا نہ اس کو ڈسکریج ہی کیا، کچھ بھی نہیں کیا اسلام نے. ایسا کیوں ہوا؟
جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے معذرت کے ساتھ، وہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام کا موضوع طبی نقصانات نہیں ہے، اسلام کا موضوع اخلاقی نقصان ہے. یعنی اگر کسی چیز میں اخلاقی قباحت ہے تو وہ فیصلہ سنائے گا، طبی معاملات کا فیصلہ ڈاکٹروں کو سنانا ہے، یہ کام مذہب نہیں کرتا. چنانچہ دیکھیے کہ جو شراب ہے اس کے بارے میں بھی جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، یہ نہیں ہے. اسم ہما اکبر من نفع ہما، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. تو مذہب کا موضوع آپ کا اخلاقی وجود ہے، وہ اسی کے حوالے سے کرے گا. مذہب میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں خواہ وہ کھانے پینے کی ہو، وہ بھی اسی اصول پر ہے. وہ اصول کیا ہے؟ تمام طیبات اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. یعنی دیکھیے وہاں بھی جو تقابل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صحت مند چیزیں حلال ہیں، طیبات حلال ہیں. یعنی اس کا اپروچ اخلاقی ہے. اسی طرح جو حرمتیں رشتوں میں قائم کی گئی ہیں، ماں کی حرمت ہے، بیٹی کی حرمت ہے، وہ اخلاقی اصولوں پر قائم کی گئی ہے. یہ کہ اس سے کوئی طبی نقصان پہنچتا ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ طب کا موضوع ہے. اس کا فیصلہ بھی اسی کو کرنا چاہیے.
جی،
یہ آج کل جادو ٹونا، تعویذات، چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی، اس کی اسلام میں حقیقت کیا ہے اور واقعی اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟
یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پوچھے کہ اسپرین جو ہے اس سے درد ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں ٹھیک ہو جائے گا. یہ تجربے کی چیزیں، یعنی سوسائٹی کے اندر نفسی علوم بھی ہمیشہ رہے ہیں، یہ نفسی علوم ہے، مادی علوم بھی ہیں. اس وقت سائنس نے آپ کے سامنے کیا دنیا پیدا کر دی ہے، تو نفسی علوم بھی اسی طریقے سے بہت مؤثر ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جو ایک نفسی علم کا ماہر تھا، اور اس نے ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے لا کے پیش کر لی۔ تو نفسی علوم کے ماہرین بڑے غیر معمولی رہے، جادو بھی ایک نفسی علم ہے، بہت سے ہیں اس طرح کے علوم۔ اب ظاہر ہے کہ نفسی علوم پر سائنسی کام نہیں ہوا، وہ اس طریقے سے مختلف مراحل سے نہیں گزرے، یعنی جو مادی علوم تھے اس میں اگر کوئی دوائیں بھی تھیں تو لیبارٹریوں میں آ گئی، ٹیسٹ کر لی گئی، نفسی علوم میں یہ کام نہیں ہوا۔ تو اس پہ کویکس عطائی بہت داخل ہو گئے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، عام طور پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ یہ نوعیت اختیار کر گیا، اس کو ہمیں تجربے سے دیکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر تجربے سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، جس طرح کے مادی چیزوں میں ہوتا ہے، قبول کر لیں۔ تجربے سے ثابت نہیں ہوتی، آپ اپنا تجربہ جاری رکھ سکتے ہیں، تحقیق جاری رکھ سکتے ہیں، مذہب اس میں کوئی فیصلہ نہیں سنتا۔
اچھا، یہ ایک سوال یہ جاوید صاحب کہ جو دعوت دین جو ہمارا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے، دعوت دین کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو دعوت دین کی کامیابی کے بعد پھر سیاسی کشمکش اور سیاسی جدوجہد میں قدم رکھنا، یہ کیا درست ہوگا؟
یہ بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے پوری، اس کو ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے۔ دعوت آپ نے دی دین، اس کے نتیجے میں آپ اپنے کوئی پیروکار بنا رہے ہیں یا محمد رسول اللہ کے پیروکار بنا رہے ہیں؟
محمد رسول اللہ کے پیروکار بنا رہے ہیں۔
اچھا، محمد رسول اللہ کے پیروکار مسلمان کہلاتے ہیں؟
ٹھیک،
اس وقت پاکستان میں 20 کروڑ کے قریب مسلمان، وہ اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کیوں زحمت کرنی پڑ رہی ہے؟
تاکہ قوت نافذہ میرے پاس آ جائے اور تاکہ میں برائی کو اپنی اس قوت سے روکنے کی صلاحیت بھی حاصل کروں۔
20 کروڑ لوگ موجود ہیں، جائیے ان کے پاس اور جا کے ان سے مینڈیٹ لے لیجیے، قوت نافذہ آ جائے گی آپ کے پاس۔ اس کے لیے اتنا لمبا فاصلہ طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ یہ کیجیے کہ میں امریکہ میں جاتا ہوں، برطانیہ میں جاتا ہوں، وہاں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر اللہ کے دین کو لوگ قبول کر لیتے ہیں تو وہاں تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، تو بھائی اللہ کے دین کو قبول کر لیں گے تو وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، اور جب مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہ اپنے سیاسی فیصلے بھی کریں گے۔ تو سیاسی فیصلے کرنے میں کیا آپ ہی تنہا ہوں گے کہ وہ آپ کو دیکھیں؟ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بنائیں، میدان میں آئیں، لوگوں سے مطالبہ کریں کہ مجھے اقتدار دے دو، میں تمہارے لیے بہتری کروں گا، دوسروں کو بھی حق حاصل ہے، تو یہ میدان تو ہر وقت آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مغربی ملکوں میں تو مذہب سے قطع نظر بھی یہ میدان آپ کے لیے کھلا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت لندن کے میئر جو ہے وہ ایک پاکستانی بھی ہیں، پاکستانی نیاز ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ امریکہ میں بہت سی جگہوں کے اوپر میئر مسلمان ہیں، ہندو ہیں بعض موقعوں کے اوپر، یعنی وہ لوگ جو مختلف ملکوں سے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے سیاست کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، یعنی دعوت دین کا کام ہے آپ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت دین کے کام سے تو اب میں فارغ ہو گیا، اب مجھے میدان میں اتر کر لوگوں سے ووٹ مانگنے ہیں، تو بسم اللہ آ جائیے میدان میں، مانگ لیں ووٹ آ کے۔ بھائی ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کلینک کھولا ہوا تھا، وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا، وہ کہتا ہے جی میں اکتا گیا ہوں اب اس سے، میں اب ایک سیاسی پارٹی بنانے والا ہوں، تو میں اس کو روکوں گا تو نہیں، کر لے وہ کام یہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آپ دعوت دین سے، یہ ایسے ہی ہے کہ کیا ایک آدمی اگر اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے ایک کلینک کھولا ہے، بہت سے مریضوں کا اس نے علاج کیا ہے، بڑا مقبول ہو گیا ہے، اب وہ سیاست میں آ جائے؟ یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے۔ دعوت دین ہے، سیاست سیاست ہے، اس کو سیاست کے طریقے پہ کریں آپ، پارٹی بنائیں۔
جاوید صاحب
کون روکتا ہے؟
جاوید صاحب، سیاست اور ڈاکٹری کو یا علم دین کو ڈاکٹری سے کمپیئر کرنا مناسب نہیں ہے، دین کا ڈائریکٹ سیاست سے تعلق ہے، لیکن طب کا ڈائریکٹ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے ذرا بتائیے؟ یعنی دین میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو دین کے ماخذ سے بتانا پڑے گا،
جی
دین نے حکمرانوں کو کچھ احکام دیے ہیں، بس اتنا ہی تعلق ہے۔ یعنی دین نے جس طرح باپ کو کچھ احکام دیے ہیں، عورت کو کچھ احکام دیے ہیں، بیوی کو کچھ احکام دیے ہیں، ایسے ہی حکمرانوں کو بھی، مثلا دین نے حکم دیا ہے کہ اے حکمرانوں، تم استبداد نہیں اختیار کر سکتے، تم کوئی منارک نہیں بن سکتے، تمہیں لوگوں کی رائے سے اقتدار سنبھالنا ہے۔ تو دین نے کچھ احکام دیے ہیں، وہ احکام ان کو بتائے جائیں گے۔
اس طرح سے تو پھر میجورٹی اگر کسی غلط بندے کو سلیکٹ کر لے تو
یو
ہیو دا مینڈیٹ سو یو کین ڈو اینی تھنگ۔
آپ کو چاہیے کہ آپ میجورٹی کو بدلیں۔ آپ تو وہاں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ گویا آپ آسمان سے مقرر ہو کے آ گئے ہیں، اب لوگوں کی بجائے آپ کو فیصلے کرنے ہیں۔ اگر میجورٹی آپ کی بات نہیں مان رہی تو میجورٹی کے پاس جائیے، اپنی بات پیش کیجئے، تو اس کی رائے کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ ایک جمہوری معاشرے میں لوگوں ہی نے فیصلہ کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی طاقت نہیں. ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں پر مسلط ہو جائیں. ہمیں یہی کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں گے, اپنا پروگرام پیش کریں گے, لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. نہیں قبول کرتے تو اپنی بات کہتے رہیں گے.
لمبا پروسیس.
جاوید صاحب
بس چھوٹا پروسیس بتا دیجئے, وہ صرف بندوق کے پاس ہوتا ہے اور تو کسی کے پاس نہیں. اصل میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, ان کے باطن میں بندوق ہوتی.
ہم اکثر اپنے اسپیشلی جو مذہبی رہنما ہیں ان سے یہ سنتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک دوبارہ عروج آئے گا. اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں تبصرہ کیجئے کہ امت مسلمہ کا جو دوبارہ عروج کی جو بات ہے وہ کیا قرآن یا حدیث یا سنت سے وہ کہیں سے
مستقبل کے بارے میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں. آپ سیاسی تجزیہ کرتے ہیں اور سیاسی تجزیہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ فلاں نتیجہ نکلے گا. تو سیاسی تجزیہ اگر آپ کر کے دیکھیے تو آپ جس نے اتنے وقت مایوس ہیں اس سے زیادہ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کے عروج کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کی طرف ہم قدم بڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں. دنیا کے اندر یہ علم و اخلاق ہے کہ جو قوموں کو برتری کے مقام پر لے جاتے ہیں. ہم علم میں بھی آخری درجے کی پستی میں اتر چکے ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی. تو یہ تو ہے دنیوی علم کے لحاظ سے تجزیہ کرنا. آپ اس میں اختلاف کرتے ہیں تو گفتگو کر لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے ایسی بات کہی ہے تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں کہی.
ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی.
خالی ہے اس سے قرآن بھی حدیث.
جو آج کل جو ہمارے سیاسی حالات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اور کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا. اب ایک رواج سا بن گیا ہے. آپ نے بہت سارے اپنے کئی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم کسی چیز کے خلاف اگر احتجاج کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک رواج بن گیا ہے کہ اب احتجاج کے بجائے دھرنا دیا جاتا ہے اور دھرنے میں جو ہے سڑک بلاک کر دی جاتی ہے اور حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ جائز یا ناجائز جو بھی مطالبات ہیں انہیں ہر حال میں تسلیم کر لے. تو یہ جو ایک رواج چل نکلا ہے جمہوری معاشرے میں, خاص کر کے میں پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اس کی کوئی گنجائش نہیں, نہ دین میں, نہ اخلاق میں, نہ سیاسی روایات میں.
احتجاج کرنا تو میرا حق ہے نا.
آپ کا حق ہے لیکن آپ کو لوگوں کو آزار نہیں پہنچانا, آپ کو لوگوں کو اذیت نہیں دینی, آپ کوئی راستہ نہیں بند کر سکتے. یعنی احتجاج مغربی ممالک میں بھی ہوتا ہے. یا تو آپ ایک جلوس کی صورت میں گزر جائیے, چلیے لوگ بھی چل رہے ہیں آپ بھی چلے گئے. اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر کسی ایسی جگہ بیٹھیے جہاں کسی کو اذیت نہ ہو.
اگر کسی کو اذیت نہیں ہوگی تو حکومت کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہتی نا.
ہاں لیکن یہ ہے کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے حکومت کے کانوں پر جوں رینگنے کے لیے یہ اہتمام کرنا جائز نہیں ہے. یعنی حکومت کو متوجہ کرنا پڑے گا اسی طرح سے جیسے شریف معاشروں میں کیا جاتا ہے, مہذب معاشروں میں کیا جاتا ہے. یہ تہذیب کے خلاف ہے, دین کی صحیح ہدایات کے خلاف ہے کہ آپ راستہ بند کر دیں, آپ لوگوں کو آزار پہنچائیں, آپ لاؤڈ اسپیکر پر مکانوں کے پاس بیٹھ کے تقریریں کریں. نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا اپنی بات کہنے کے لیے. دنیا میں جو جمہوری ممالک ہیں ان میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے راستہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. اور ریاستیں جب کمزور ہو جاتی ہیں, اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اقدام کر سکے, اس طرح کے مطالبات وہ اس وقت مانتی ہیں. یہ آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس پیغمبر کی امت ہو کر جنہوں نے رستے کے اندر پڑے ہوئے کانٹے کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو اٹھا دو, رستے کا یہ حق بیان کیا کہ اس کے اندر کوئی لوگوں کے لیے زحمت نہیں ہونی چاہیے. جب کسی موقع کے اوپر لشکر بھی جا رہا ہے اور اس نے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی ہے تو سختی کے ساتھ اس سے منع کیا. تو راستوں کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا حق احتجاج کرنا ہے تو لوگوں کا حق اس پہ سے گزرنا ہے, اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے. یہ کام آپ نہیں کر سکتے. دیکھیے جمہوری اصولوں کے اوپر آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہے, اپنی بات کہنے کا حق ہے, اجتماعی طور پر بات کہنے کا حق ہے, کوئی سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے, آپ کو کوئی جلسہ کرنے کا حق ہے, جلوس نکالنے کا حق ہے. لیکن یہ تمام حقوق قاعدے اور قانون کے مطابق آپ کو ملیں گے. جمہوریت انارکی کا نام نہیں ہے, اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک گروہ یا ایک گروپ اٹھے اور وہ اٹھ کر راستے بند کر دے, لوگوں کے لیے اذیت پیدا کر دے, ریاست کی گردن کے اوپر بندوق رکھ دے. نہیں, اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوگا ناجائز ہوگا. اگر کوئی ریاست اس کو قبول کرتی ہے تو ایک ناجائز چیز کو قبول کرتی ہے. ہر حال میں ان آداب کے اندر آپ کو احتجاج کرنا ہے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے اور بہت سارے آپ کے بھی یقیناً سوالات ہوں گے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا, ih@duniatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اگلے کسی نشست میں جاوید صاحب کے سامنے ضرور رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.